الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک بھیجا کل بروز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، حاضر خدمت ہے ایک بار پھر سے ہمارا سلسلہ شعور، اور آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے مال و پیسہ کمانے میں بے اعتدالی۔ جی ہاں، آج ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ سپیکر ہیں، آپ کا نام سید ثاقب حسین مدنی ہے، آپ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، ہم ویلکم کریں گے شاہ صاحب کو۔ پلیز سر آپ ہمیں جوائن کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟
الحمدللہ۔
شاہ صاحب، ہمارا پروگرام شعور ماشاءاللہ، ہم یہ ہمارا فورتھ ایپیسوڈ ہے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیسہ یعنی مال کمانے میں بے اعتدالی۔ چونکہ پیسہ پاکستانی کرنسی میں یوں کہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کامن ایک ٹرمینالوجی ہے، لیکن چونکہ اوورسیز میں بھی پروگرام ہمارا دیکھا جا رہا ہے، تو ہم جنرل اسپیکٹ میں اگر بات کریں تو مال کمانے میں بے اعتدالی۔ تو شاہ صاحب، اب چونکہ آج 21st سینچری کے اندر اگر ہم ارننگ کے حوالے سے بات کریں، تو پچھلے 10 سالوں میں اگر نظر ڈالی جائے تو ارننگ کے اعتبار سے دیگر مواقع کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سوسائٹی میں اویلیبل ہیں۔ اب چونکہ ڈیفینیٹلی ہم ایک ریلیجیس چینل ہے، اور ڈیفینیٹلی جتنی بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، کانٹیکس ہوتا ہے، وہ ایک دینی کانٹیکس کے اندر ہی ہم گفتگو کرتے ہیں، تو شاہ صاحب ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس کوشچن سے کرتے ہیں کہ مال کمانا کیوں چاہیے؟
عبدالرزاق بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔
آپ کا شکریہ، آپ نے
اللہ آپ کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے مال پیسہ، اس کے کمانے میں بے اعتدالی، یقیناً مال کمانا یہ ضروری بھی ہے اور حد سے تجاوز کرنا یہ خطرناک بھی ہے۔ دیکھیں، مال اور دولت، مال پیسہ،
جی،
اس کے بغیر تو زندگی کا گزر بسر ہی مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مال کمانا، پیسہ کمانا فی نفس ہی یہ بہت برا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ اسی کی وجہ سے ہم اگر اپنے بدن پر غور کریں تو بدن پر جو ہم نے لباس پہننا ہے،
یہ بھی خرید کر،
یہ بھی خرید کر پیسے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم نے جو کھانا کھانا ہے تو یقیناً یہ بھی ہمیں پیسے سے ہی، گندم لینی ہے، دالیں لینی ہے، گوشت لینا ہے، سبزی ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، کچھ بھی ہے، ایکس وائی زیڈ، ہم نے کھانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرنی ہے یقیناً اس میں بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اچھا، کبھی طبیعت ناساز ہوگی، بیمار ہو گئے، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی ہمیں مال کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم ڈاکٹر کی فیس دیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے ادویات وغیرہ لینی ہے تو اس میں بھی ہمیں مال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو فی نفس ہی دیکھا جائے تو مال کمانے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ ہم مال کمائیں۔ اچھا، مال کے ذریعے ہی ہماری زندگی کے گزر بسر ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اب مال کمانے میں ہمارے احتیاطیں کیا ہونی چاہیے؟ یقیناً ہم بیسک جو احتیاطی ہونی چاہیے، ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق ہی مال کمانا چاہیے کہ شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، قرآن اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو جو بھی ہم کریں گے سب سے پہلے ہم اسے شریعت کے ترازو میں تولیں گے کہ آیا شریعت مطہرہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب ہم شریعت کے مطابق کہیں، دارالافتاء اہل سنت ہیں، مفتیان کرام ہیں، تو وہ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ کام آپ کریں تو اس میں آپ کی بہتری ہے اور یہ کام کرنا جائز بھی ہے۔ اب ہم جب وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آئے گی، اور یہی سب سے بڑی احتیاط ہے۔ اب حد سے تجاوز کر دینا مطلب ہر چیز مالی تو نہیں ہوتا نا عبدالرزاق صاحب, کیا ہم یہ کہیں کہ یار بس نمازوں سے بھی غافل ہو جائیں, قرآن سے بھی غافل ہو جائیں, شریعت مطہرہ سے بھی غافل ہو جائیں, اور یہ کہیں کہ بس مال 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 مال, ہر چیز مال نہیں ہوتی, ہم نے ہر چیز کو اپنا اپنا مقام دینا ہے. نماز پڑھنی ہے جی, ترجیحات ہیں. اچھا نماز کو بھی ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے, مال کی وجہ سے ہم ایسا نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیں
جی.
حج فرض ہو چکا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یار روزی ہے روزگار ہے تو اس کی وجہ سے ہم حج چھوڑ دیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر چیز کو ہم نے اپنے مقام پر رکھنا ہے اور مال کو کمانا ہے.
ماشاء اللہ شاہ صاحب, آپ کی گفتگو سے میں ایک جو پوائنٹ یہاں سے ایکسٹریکٹ کر پایا وہ یہ کہ یقیناً ایک تو ارننگ ہے, مال کا کمانا, پیسے کا کمانا, رائٹ. اور پھر یقیناً ساتھ ہی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم نے اگر لباس سے وطن کیا ہوا ہے یا ہمیں کھانے کی ضرورت ہے یا شیلٹر کی ضرورت ہے, گھر کی ضرورت ہے, ان تمام در چیزوں کی پاسبلٹی اویلیبلٹی, ان کا کہہ سکتے ہیں کہ یقینی طور پر اس تمام چیزوں کا اویلیبل ہونا یہ پیسوں کی بدولت یا مال کی بدولت ہی ہے. تو جہاں پر ارننگ ہے وہاں پر ایکسپنس بھی ہے, جہاں پر کمایا جا رہا ہے وہاں پر یہ خرچ بھی ہو رہا ہے. تو مال کمانے کے تقاضے تو آپ نے ماشاء اللہ ایک انداز سے آپ نے اسے بریف کیا, لیکن ذرا یہ ہمارے ناظرین کو شیئر کریں کہ مال خرچ کرنے کے بھی کیا کوئی پیرامیٹرز ہیں, کوئی ضابطہ ہے کہ مال خرچ کہاں کرنا چاہیے؟
عبدالرزاق بھائی, مال کو خرچ کرنا, دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے, مال نعمت کی صورت میں بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسے فتنہ بھی کہا گیا ہے, آزمائش بھی اس کو کہا گیا ہے کہ جب حد سے تجاوز کر جائے تو سرکشی کا خوف بھی رہتا ہے. لیکن مال کو خرچ کہاں کیا جائے, سب سے پہلے تو ہم دیکھیں ہمارا تو یہ موضوع ہی شریعت مطہرہ کے مطابق ہم اس جو بھی معاملات کریں شریعت مطہرہ کے مطابق کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہاں پر سناؤں گا, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کل قیامت والے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک ہٹے گا نہیں رب کی بارگاہ سے جب تک بندے سے چند سوالات نہ کر لیے جائیں. سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری, کیسے گزاری. پھر سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے, تمہاری جوانی کس طرح کی گزری ہے. پھر سوال ہوگا کہ مال تم نے کمایا کیسے ہے, کمانے کے ذرائع کیا تھے. اور پھر اگلا سوال ہوگا کہ اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ مال کے خرچ کے بارے میں, دیکھیں مال تو میرا تھا نا لیکن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ مال کو جہاں پر خرچ کرنا ہے وہ ان مقامات کو دیکھنا ہے کہ مال ہم خرچ کہاں کر رہے ہیں. اب زکوٰۃ فرض ہے اور بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا تو یہ بھی گناہ کر رہا ہے. اچھا اسی طرح صدقات واجبہ ہیں, صدقہ فطر وغیرہ دیگر جو معاملات ہیں وہاں پر وہ نہیں کر رہا, بالمقابل دیکھا جائے تو گناہوں کے معاملات میں وہ خرچ کر رہا ہے, وہ شادی بیاہ میں بے جا کی رسومات میں وہ خرچ کر رہا ہے, اتنا خرچ کر رہا ہے کہ الامان وہ پٹاخے ہوں وہ شوریاں ہوں, اچھا وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے.
بالکل,
تو اس چیز کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا. تو مال کو جہاں پر خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا, اور اس کو شریعت مطہرہ نے بیان بھی کر دیا. ہمارا اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس کو بھی بیان کر دیا کہ تم نے اپنے مال کو خرچ کہاں کرنا ہے. دیکھیں زکوٰۃ ہے نا, اس زکوٰۃ کا آپ بنیاد پر جائیں, اس کے ڈیپ میں جائیں جی. تو دیکھیں اس کی لوجک کیا ہے, کیوں زکوٰۃ فرض کر دی گئی. تو اس کی لوجک یہ ہے کہ تاکہ جو غریب اور غربا ہیں ان تک ان کا حق پہنچ جائے, وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائیں. ہم جس طرح خوش ہیں
ایک بیلنس سوسائٹی بھی ہو,
جی جی ایک بیلنس سوسائٹی ہو اور معاشرہ ہمارا ایک پر امن ہو, ایک پر امن فضا قائم ہو اور کسی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت پیش نہ آئے. تو اس لیے جہاں پر خرچ کرنے کے بارے میں شریعت مطہرہ نے بتایا ہے وہیں پر خرچ ہونا چاہیے, اور جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں پر خرچ کرنے سے باز آنا چاہیے.
شاہ صاحب آپ کی بات سے میں گفتگو سے میں یہ سمجھ پایا کہ جہاں مال کمانے اور خرچ کرنے کے دنیاوی فوائد, جس طرح ہمارے ایکسپینڈیچر جو چیزیں ہم خریدتے ہیں, جو ہم نے اسٹارٹنگ تبھی تھی گفتگو میں آپ نے شیئر کیا لباس شیلٹر اور دیگر چیزیں, نوافل کہہ سکتے ہیں کہ صدقات کے حوالے سے میں بات کروں کہ اس کے فوائد یوں حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو. اچھا پھر فار ایگزامپل اگر ایکسپینس, جہاں ہمارے پاس مال ہے یقیناً میڈیکل ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, بیماری یقیناً یہ لائف کا ایک حصہ ہے, آپ ڈاکٹرز کو وزٹ کرتے ہیں. پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو, کیا تو یقیناً یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے آپ کے. تو اور یہ وہ ایکسپنس ہے جو بظاہر ایکسپنس نہیں بلکہ انویسٹمنٹ ہے.
ایسی ہے
کہ مال بظاہر آپ کے سامنے تو وہ خرچ ہو رہا ہے لیکن وہ اصل میں خرچ نہیں ہوا, وہی اصل مال ہے جو آپ کا بچ گیا. شاید آپ کو اس طرح اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ کیسے ڈیولپ ہو صدقات کے حوالے سے؟
اصل جس وقت ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا
اللہ,
اور پھر انسان کی طبیعت میں ہے نا کہ انسان چاہتا ہے کہ یار کہ مجھے پتہ چلے نا میں خرچ کروں تو مجھے بینیفٹ کیا ملے گا,
نظر تو کچھ آئے,
مجھے فائدہ کیا ہوگا, مجھے نفع کیا ملے گا. تو انسان جب وہ اس طرف نظر دوڑاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں نظر آتے ہیں, اور پھر قرآن پاک کی آیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جب صدقہ دو. دیکھیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں اپنی راہ میں دینے کے بارے میں ایک مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ اسے دنیا میں کتنا اجر عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہم زمین میں لگاتے ہیں گندم کا دانہ, فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے سبع سنابلا, وہ سات بالیاں اگاتا ہے, ہر بالی میں سو دانہ ہوتا ہے, ہر سٹے میں سو دانہ ہوتا ہے, لگایا ہم نے ایک تھا. عبدالرزاق بھائی دیکھیں ہم اپنی چیز کی حفاظت میں کتنی احتیاط کرتے ہیں, اور وہ دانہ جو ایک ہم نے زمین میں لگایا اور وہ دانہ وہ کہ جو ہم نے کیڑوں کے منہ میں ڈال دیا, لیکن رب پر اعتماد تھا, اس رب نے ہمارے اس دانے کی حفاظت کی, اور کیسی حفاظت کی کہ فرمایا کہ ہم اس ایک دانے سے سات بالیاں اگاتے ہیں اور ہر بالی میں سو دانہ رکھتے ہیں. فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اور گنا کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ رب کی عطائیں ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں دیا ایک, اللہ نے سات سو گنا بڑھا کر عطا فرمایا, اور بلکہ یہاں تک فرمایا یہ تو سات سو کچھ بھی نہیں ہے, اخلاص جتنا ہوگا اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. یہ ہے تجارت اللہ تعالیٰ سے, یہ ہے اپنے مالک کے ساتھ تجارت, اپنے رب سے تجارت ہے کہ یہ ہے ہمارا مال. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی راہ میں مال دے کر اسے مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو. قلعے آپ کو معلوم ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کہ قلعہ حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے, اس کی دیواریں موٹی, اس کا دروازہ موٹا, ایسا کہ کوئی باہر سے آ نہ سکے, حملہ آور نہ ہو سکے, وہ باہر نکل نہ سکے, تو ایسا مضبوط ہوتا ہے قلعہ. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے,
اللہ
پالتا ہے, جس طرح تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو اس طرح اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. اور کب دے گا؟ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, یہ فضائل دیکھتے ہیں, کل قیامت والے دن تو بھارے نیارے ہو جانے ہیں. ایک چھوٹا سا صدقہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر جب قیامت والے دن اس کا عطا فرمائے گا اور اس کو اتنا بڑا اجر عطا کرے گا, تو یقیناً آج سے ہی ہمارا ذہن بنتا ہے کہ یار کیوں نہ ہم اس مالک کی بارگاہ میں دیں اور اس مالک سے تجارت کریں جہاں پر کوئی دھوکہ نہیں ہے, جہاں پر کوئی فریب نہیں ہے, جہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہے. جب بندہ مالک کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. تو اس طرح جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ذہن بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے.
بدرجان کے ناظرین جس طرح شاہد نے توجہ دلائی اس بات پر کہ رب کے ساتھ تجارت یہ ایسی ایک انویسٹمنٹ اپارچونیٹی ہمارے لیے ہے, ایک ایسا بہترین موقع ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ میری کہہ سکتے ہیں کہ ریکویسٹ کے طور پہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ یا ایڈوائس کے طور پہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر, ڈیلی بیسس پر آپ جب بھی صبح اٹھیں تو ایٹ لیسٹ صدقے کی اس چیز کو اپنے روٹین میں ضرور شامل کریں, اور اس کا بینیفٹ آپ خود دیکھیں گے. کیونکہ میں نے ایسے کئی کہہ سکتے ہیں آپ مدی بھارے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنی کہ بظاہر شخص کسی نے چند روپوں سے سٹارٹ کیا صدقہ دینا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رقم جو ہے ملٹیپلائی بائی 10 ہو گئی. وہ صدقے کے حوالے سے میں یہ کر رہا ہوں, یہ میں ارننگ کے اسپیکٹ سے بات نہیں کر رہا, وہ صدقہ دینے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک بہت زبردست عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین, آپ ضرور اسے پریکٹس کریں. رزق حلال کمانے کے بارے میں شاہ صاحب آپ اسلامی تعلیمات کیا ہیں, اس میں کیا احتیاطیں اور کیا ہمارے بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ رجحان ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بھی شخص اپنے کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, کہیں جاب کے لیے بھی جاتا ہے, عموماً یہ رجحان دیکھا نہیں گیا کہ اس میں شرعی رہنمائی لی جاتی ہو, لیکن رزق حلال کمانے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟
عبدالرزاق بھائی ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے شرعی رہنمائی لی تو منع ہو جائے گا.
جی اللہ,
شرعی رہنمائی لی تو منع ہو جائے گا,
کتنی خطرناک بات ہے.
ایسی خطرناک ہے کہ معاذ اللہ ہم اپنے آپ کو کہاں پر تباہی اور بربادی کے دھانے پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے थोड़ा होता है लेकिन अल्लाह उस माल में इतनी बरकत डाल देता है कि बंदे को यकीन ही नहीं आता यार ये कैसे। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, मुआशरे में अगर हम गिर्दोनवा में नजर दौड़ाते हैं तो हमें कई एक अफराद ऐसे नजर आते हैं कि जिनकी जो अर्निंग है वो महदूद सी है
जी,
जिनकी कमाई जिनकी तनख्वाह बहुत महदूद है लेकिन पूरा महीना वो इतना खुशहाली से गुजारते हैं कि दीगर जो बिलमुकाबिल देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा होने के बावजूद ही परेशान नजर आते हैं। तो हलाल में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत बहुत ज्यादा रखी है। तो ये कॉन्सेप्ट कि हम अगर हलाल के बारे में शरई रहनुमाई ले लेंगे तो ये मना हो जाएगा, ये इंतहाई खतरनाक है कि हमें तो ये हराम की तरफ लेकर जा रही है। वो नाजायज हुई, हराम हुई तो हमारा खुद जिस्म जो पल रहा है वो हराम से पलेगा, हमारी नस्लों का जिस्म जो पलेगा वो हराम के साथ पलेगा, तो वो अपने आप को हम तो माज़ अल्लाह जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाले हैं। फिर हमने तो जहन्नम की तरफ नहीं जाना बल्कि जन्नत की तरफ जाना है। हमने वो आमाल करने हैं कि जो हमें हलाल की तरफ लेकर जाए, वो जो हमें जन्नत की रास्ते की तरफ लेकर जाए। यहां पर मैं एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत सुनाता हूं। हजरत सैयदना काब बिन उजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से एक शख्स गुजरा और उसकी चुस्ती देखकर सहाबा इकराम ने कहा कि आकाश के इसकी ये भाग दौड़ और ये चुस्ती अल्लाह तबारक व तआला के लिए होती,
अल्लाह की राह में होती है,
अल्लाह की राह में होती, अल्लाह तबारक व तआला के लिए होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखें गरीबों के आका, हमें धारस देने वाले क्या करीम आका हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये अपने छोटे बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए दौड़ रहा है तो ये राय खुदा में है। फरमाया कि अगर ये अपने बूढ़े वालदैन की खिदमत के लिए निकला है तो ये राय खुदा में है, और अगर ये अपने लिए निकला है किस नियत से कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े तो फिर भी ये राह खुदा में है।
सदके या रसूल
अल्लाह अकबर, कहा कि ये तो राह खुदा में है लेकिन अगर ये रियाकारी के लिए निकला है, तफाखुर तकबुर के लिए निकला है, फरमाया कि फिर क्या है, ये फिर शैतान की राह में है। तीन, पहले तो ये बयान किया कि अपने बच्चों के लिए निकला है, उनके लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए निकला, अपने बूढ़े वालदैन के लिए निकला, अपनी जात के लिए कि यहीं हाथ ना फैलाना पड़ जाए, तो ये राहे खुदा में से कहा गया है। तो ये चीजें हमें मोटिवेट करती हैं इस बात की तरफ कि हम रिस्क हलाल की तरफ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल की कमाई की तलाश एक फर्ज के बाद दूसरा फर्ज है, इसको भी फर्ज करार दिया गया। लेकिन वो आगे इसकी तशरीह में बड़ी प्यारी बात हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाहि ताला ले फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि तलाश से मुराद जस्तुजू करना है और हासिल करना है, बल्कि मजीद ये कि इबादत फर्जिया, जो हमारी इबादत फर्जिया है, जो इबादत हम पर फर्ज है, कहा कि इनके बाद ये फर्ज है। क्यों? इसलिए कि बहुत से फराइज जो है इस पर मौकूफ होते हैं, हमारे माल कमाने पर बहुत से फराइज मौकूफ होते हैं कि हमने हज करना है, हज फर्ज है तो हमें माल की जरूरत पेश आएगी, हमने जकात देनी है तो हमें माल की जरूरत, हमने नमाज ही पढ़नी है तो इसके लिए हमें ताकत तो चाहिए ना, ताकत के लिए हमें खाना खाना है तो खाने के लिए भी हमें माल की।
अमीर अहले सुन्नत भी अक्सर अच्छी चीज जब करवाते हैं तो कहते हैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने की आवाज होगा, यकीनन इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए रिस्क तो यकीन बहुत बेटर करता है जी। बिल्कुल
बिल्कुल। तो अलबत्ता ये इतना ही है कि ये उनके लिए, सब अफराद इसमें शामिल नहीं होंगे, ये वो अफराद के जिनका खर्च किसी दूसरे पर नहीं है। वो मसलन ये है कि अब जिस तरह बच्चे हैं, अब बच्चों का खर्च अपने ऊपर नहीं होता, छोटे बच्चे हैं वो अपने वालदैन के उसमें होते हैं या बड़े भाई हैं जो भी सरप्रस्त हैं उनके, या मालदार आदमी है वो भी यहां से निकल जाएगा। अलबत्ता वो अफराद के जो अपने लिए कमाते हैं या अपने बच्चों के लिए, तो फिर जिसने जितना कमाना है अपनी जात के लिए अकेला है तो उसके लिए इतना ही कमाना जरूरी होगा कि उसकी जात को किफायत कर जाए। अगर उसके बच्चे हैं तो उनकी परवरिश के लिए, उनके खाने पीने, उनकी तालीम तरबियत के लिए, फिर वो इतना कमाए कि अपनी जात और अपने बच्चों के लिए। हद से बहुत ज्यादा तजावुज करना, जिस तरह माल 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 की कसरत, बंदे की जो हिर्स है कब्र की मिट्टी ही इसकी हिर्स को बुझाएगी, वगरना ये बुझ नहीं सकती। तो बहरहाल माल जब हम कमाएं तो हम हलाल और हराम की तमीज करते हुए ही कमाएं, और शरीयत جو ہماری رہنمائی کرتی ہے, جو علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ضرور ان سے پوچھیں. کوئی بھی عمل کریں, کوئی بھی کام کریں, تو ضرور ہم علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں.
صحیح صاحب, میں اس میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے دور حاضر کے حوالے سے, تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی رہنمائی اس میں ہو. ڈیفینیٹلی ایک تعداد ینگسٹرز, اور کیونکہ پیسہ کمانے کا رجحان اکثر دو کہہ سکتے کیٹیگریز کے اندر زیادہ نظر آتا ہے. ایک تو جو اپنا کریئر بیسیکلی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں,
صحیح,
اور ایک جو پریکٹیکل لائف میں اب چونکہ ازواج زندگی میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں یا پھر ازواج زندگی میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں, اب ان کو اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے. اتنی ساری ونڈوز آپ کے سامنے کھول دی گئی ہیں پیسے کمانے کے حوالے سے, کہ اب ایک ایسا رجحان نوجوانوں میں نظر آتا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ شادی تو ٹھیک ہے ہم کر لیں گے, ابھی انہیں بیسیکلی سٹیبل ہونے کی بڑی فکر پڑی ہوئی ہے. لیکن جب اپنے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ماضی کے محرابوں میں اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیسیکلی لائف کو دیکھتے ہیں اور ان کو جب اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہاں پر تو بیسیکلی ہمیں تو پیسہ کمانے کا رجحان, یا بیسیکلی اگر آپ اس پہ اسپیسیفکلی بات کریں تو ایسا چترا نظر نہیں آتا تھا. ڈیفینیٹ ان کے بھی بزنس تھے موجود, لیکن ہم نے کبھی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے بزنس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہو.
جی,
لیکن ان کا بیسیکلی اپنے مورل لائف, اپنے کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپس کے حوالے سے اس پہ بہت سارے ٹاپکس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, پڑھنے کو ملیں گے. لیکن یہ آج جو رجحان بالکل اپوزٹ دیکھنے کو ملتا ہے, اسلاف کی ٹیچنگز اور اسلاف کی بیسیکلی پریکٹیکل لائف کو چھوڑ کر ایک نئے ٹرینڈ کی طرف نوجوانوں کا بیسیکلی رجحان ہونا, اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
ایسا ہی ہے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ سوچ کہ میں پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں,
جی,
اس کے بعد میں کچھ کروں گا. ایون کہ اگر دینی معاملات میں بھی ہمیں کچھ کہا جائے تو ہم یہی کہہ کر انہیں خاموش کر دیتے ہیں, یار ابھی تو میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, آئے گا, ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے اور کر لوں گا, فی الحال میں روزگار کما لوں. دیکھیں عبدالرزاق بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیے کہ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. رب کے پیار کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. وہ خالق جو ہمیں پیدا کرے تو کیا ہمیں بھوکا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ہمیں بے سرو سامان چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ہمیں تنگدست چھوڑ دے گا؟ وہ مالک تو اپنے ایک بلا تشبیہ و تمثیل میں یہاں پر عرض کروں گا کہ ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے تو وہ تو کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. تو ہم اس مالک کے پیار کو مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, اس نے بولنے کی طاقت دی ہے, اس نے سمجھنے کی طاقت دی ہے. آج جو دماغ لڑا کر ہم کئی ونڈوز ہمارے سامنے کھلتی ہیں, ہم ایک ونڈو میں جا رہے ہیں, دوسرے میں جا رہے ہیں, تیسرے میں جا رہے ہیں, ہم یہاں سے مال کما رہے ہیں, وہاں سے مال کما رہے ہیں. تو جس مالک نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے, جس مالک نے ہمیں یہ سوچنے کی طاقت, بولنے کی طاقت, پکڑنے کی, چلنے کی کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, تو کیا وہ مالک ہمیں بے سر و سامان چھوڑ دے گا؟ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو پیدا فرماتا ہے نا, پیدا فرماتا ہے تو اس کا رزق اللہ پاک لکھ دیتا ہے, ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے, نہ ایک روپیہ نہیں, ایک روپے ایک آنے کے بھی کروڑ میں حصے سے بھی نہ تو ہمیں زیادہ مل سکتا ہے نہ کم مل سکتا ہے. جتنا رب تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا ہمیں, جتنا لکھا ہے کہ بس یہ اس سے زیادہ نہیں, بس اتنا ہی, نہ کم نہ زیادہ, اتنا ہی ہمیں مل کر رہے گا. اب ہم دیکھیں کہ ہم اس کے حصول کے لیے جو ہمیں مل کر ہی رہے گا, تو اس کے حصول کے لیے ہم نے راستہ کون سا اختیار کیا ہے, ہم کس ڈگر پر چلے, ہم کس راہ پر چلے, کس راستے کا تعین ہم نے کیا ہے, یہ ہم نے صرف غور کرنا ہے. جب ہمارے سامنے یہ چیز آئے اور یہ ہم نے دیکھیں راسخ کرنے کی بات ہے, ہمیں اپنے مالک پر اعتماد ہونا چاہیے. اتنا تو دیکھیں ہم عبدالرزاق بھائی, ہم جب پلین میں بیٹھتے ہیں تو پائلٹ پر اعتماد تو کرتے ہیں نا, اعتماد کر لیتے ہیں. ہم یہ تو نہیں شور شرابا کرتے یار پتہ نہیں کیسا چلاؤ گے, ادھر چلاؤ گے ادھر چلاؤ گے کیا, اعتماد. ہم گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل. اپنے مالک پر اعتماد تو ہو, اپنے رب پر اعتماد تو ہو کہ میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے بھوکا نہیں سلائے گا. وہ رب جو پرندہ, دیکھیں ہم تو پھر مال جمع کرتے ہیں, مال جمع کرتے ہیں, پرندہ کون سا مال جمع کرتا ہے؟ ایک چونٹی کو چھوڑیے, ایک چونٹی ہے وہ حشرات الارض, یہ ایک جمع کرنے کی اس میں خصلت ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں کون سا جانور جمع کر کے رکھتا ہے, کل کے لیے کون جمع کرتا ہے؟ ہمارا اتنا تو اعتقاد ہو, اتنا تو یقین ہو کہ جو ایک چڑیا پر, جو ایک چھوٹے سے پرندہ, چڑیا ہو پرندہ ہو, اسے اتنا یقین ہوتا ہے, وہ صبح اڑتی ہے اسے یقین ہے کہ میں جب واپس پلٹ کر اپنے گھونسلے میں آؤں گی تو میں بھوکے پیٹ نہیں آؤں گی. میرا پیٹ بھرا ہوگا, لیکن وہ اسے اتنا بھی یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا, وہ رب ضرور کل کھلائے گا. اتنا ہمارا اعتقاد, اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا, وہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا.
صحیح صاحب, مال جس طرح اس کے بیشتر فوائد آپ نے ہم نے یہاں پر آج ڈسکس کیے, تو اس کی کچھ آزمائش بھی یقیناً ہوگی, کوئی اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی کہ کسی ایسی سچویشن میں یہ مال جو ہے ہمیں آفت میں بھی مبتلا کر سکتا ہو, تو یہ اخروی ایسپیکٹ سے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس میں ڈسکس کیا کہ یقیناً بروز محشر اس بات کا سوال بھی ہوگا کہ اپنا مال تم نے کہاں خرچ کیا. لیکن اگر میں دنیاوی ایسپیکٹ سے آپ سے پوچھوں کہ کیا مال جو ہے وہ دنیا میں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے؟
ضرور ڈال سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں ہر امت کا کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی مال کو فتنہ کہا گیا ہے, یہ آزمائش ضرور ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی گزشتہ امتوں کی آزمائشیں جو ہیں وہ مختلف احوال سے ہوئی ہیں, لیکن اس امت کی آزمائش مال کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالی مال دے کر بھی آزماتا ہے, مال لے کر بھی آزماتا ہے. کبھی مال دیتا ہے, دیکھ رب تعالیٰ جانچ فرماتا ہے, امتحان فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا رہتا کتنا ہے, یہ کتنا پہلے تو یہ سجدوں سے اٹھتا نہیں تھا, اب اس کو میں نے مال دے دیا ہے, اب یہ کتنے سجدے کرتا ہے, اب کتنی عبادت کرتا ہے, اب کتنا نیکی کی دعوت کی طرف آتا ہے, اب کتنا شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے. اور کبھی مال لے لیتا ہے, مال تھا تو بڑے سجدے تھے, اور جب مال لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکوا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایات, معاذ اللہ اس طرح کے اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں مال کے کئی نقصانات ہیں. ہم سب سے پہلے تو ہم بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں
جی
کہ مال چوری نہ ہو جائے,
چوری نہ ہو جائے,
مال غصب نہ ہو جائے, مال ضائع نہ ہو جائے, مال جل نہ جائے, مال برباد نہ ہو جائے. اچھا, مال کو حاسدوں کے حسد سے بھی بچانا ہے, بد نظروں کی بد نظری سے بھی بچانا ہے. اس طرح کی مطلب بہت ساری ٹینشنیں ہم اس دنیا میں بھی رہ کر پال رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں یہ ٹینشنیں بھی.
صحیح صاحب, آپ نے جس طرح بھی فرمایا کہ مال دے کر بھی آزماتا ہے رب, مال لے کر بھی, اکثر دیکھا گیا ہے کہ واقعی جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مال نہیں ہے تو سجدے اور عبادات کا بڑا اہتمام ہے, اور جب آ گیا مال تو کافی ماشاءاللہ. فار ایگزامپل, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اوور نائٹ سکسیس, یا پھر کہ جن کے بارے میں بڑے ایک ٹرمینالوجی مشہور ہے کہ راتوں رات امیر ہو جانے والے, یا نئے پیسے دیکھنے والے, اس طرح کی زمانے میں مشہور اس طرح کے جملے. تو ایسے اب فار ایگزامپل دیکھا گیا کہ بڑی بڑی عمارتوں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, لیکن حال یہ ہے کہ نہ مساجد کی طرف رخ ہے, اذان ہو رہی ہے گھروں پر, اور ایون کہ یہاں تک میں معافی چاہوں گا لیکن اکثر ایسی اسٹوریز سننے کو ملتی ہیں کہ جس سے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز, اب مسجد و مساجد کی طرف آنا تو بہت دور کی بات, لیکن بظاہر موصوف کو تو وضو کے معاملات بھی نہیں پتا. تو یہ کیا رب کا فضل ہے؟
عبدالرزاق بھائی, مال کبھی رحمت بھی بنتا ہے اور کبھی مال آزمائش بھی بنتا ہے, فتنہ بھی بنتا ہے. یہ ھذا من فضل ربی ہم بڑا سا لکھ لیں میرے پر میرے اللہ کا فضل ہے, کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے, اللہ امتحان لے رہا ہے کہ بھائی مال دیا, جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو تم بڑے سجدے کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے, التجائیں کرتے تھے, اب رب تعالیٰ نے تمہیں مال دیا, تم مسجد سے دور, تم اللہ کی یاد سے دور, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے دور, ہر چیز سے دور, اور کہاں پر نظر آ رہے ہو؟ ان مقامات پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا, جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ان مقامات پر نظر آ رہے ہو اور اپنا مال وہاں پر صرف کر رہے ہو جہاں پر اللہ نے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا, تو یہ فضل نہیں, یہ امتحان ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانچ ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پہلے ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب رب پکڑ فرماتا ہے پھر خود فرمایا ان بطش ربی کا لشدید, پھر رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, پھر بڑے بڑے جبے والے, بڑے بڑے دستاروں والے اور بڑے بڑے خزانوں کے مالک, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی موتیں دیتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ عبرت بنتی ہیں. بڑے بڑے قارون کے پاس بھی بہت بڑا خزانہ تھا, فرعون بھی بڑے خدائی کے دعوے کرنے والا اور بہت کچھ رکھنے والا تھا, لیکن جب رب نے پکڑا, رب کی پکڑ آئی, تو پھر کیسی سخت رب تعالیٰ کی پکڑ آئی. तो माल जहां पर कभी रहमत की सूरत बनता है वो उसी सूरत में रहमत बनता है कि जब बंदा शरीयत को मरूज खाते रखता है। वो आजमाइश भी बनता है माल कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल होकर उन मकामात पर अपने माल को खर्च करें जहां पर अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है।
माशाल्लाह शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। माशाल्लाह अल्लाह करीम आपको बेहतरीन जज़ाता फरमाए, आपने वक्त दिया हमें। आज के इस पूरे प्रोग्राम में हमें जो सीखने को मिला, जिस जो शऊर और आगाही हमें मिली, नंबर एक तो यकीनन जब भी अपनी जिंदगी में आप जब कभी भी बिजनेस एस्पेक्ट से आप कोई इनिशिएटिव लें, आगाज करें, कारोबार की तरफ जाए या एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, मुलाजमत की तरफ जाए, शरी रहनुमाई जरूर लें कि आया किस जगह आप काम कर रहे हैं या जो भी आपका आमदनी का जरिया है वो आया के शरी नुक्ता नजर के अतबार से दुरुस्त है भी के नहीं, आया के आसान लफ्जों में मैं कहूँ तो ये आया के हलाल है भी के नहीं। और इसके साथ साथ एक स्टेप और आगे हम जब चलते हैं तो हमें जो बात सीखने को आज मिली वो ये है कि आपका रब पर यकीन और तवक्कुल कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा। तो इसी मैसेज पर मैं आज का प्रोग्राम यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ोजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ोजल हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए और इखलास के साथ रियाकारी से बचते हुए दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
या रब मेरे